الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطبه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 پر گفتگو جاری ہے، جس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں، یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو بحمدی تعالیٰ اس آیت کے حوالے سے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخلے سے کیا مراد ہے. تو یہاں یہ بات واضح کی گئی کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے انسانوں کو آزمانے کے لیے پیدا فرمایا، اور اس آزمائشی زندگی میں اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ یہ دنیا کی زندگی جو دار الامتحان ہے، اس کے بعد ایک دن آنے والا ہے، اور یہ ہے وہ دن جس دن اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے نتائج نکلیں گے. دار الامتحان کے بعد دار الجزا، ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ریزلٹ، وہ آخرت کا دن. تو یہ تین بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت، یہ ہماری بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے اسلام کی. پھر یہ کہ اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے اللہ پاک نے ارکان اسلام ہمیں عطا فرمائے، یہ پلرز آف اسلام کے نام سے الحمدللہ اس پر کافی گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ در حقیقت اسی مقصد حیات کو بار بار تازہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. نماز بندگی کے اس وعدے کو جو ہمارا مقصد تخلیق ہے بار بار تازہ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے دی ہے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبھی تازہ کریں. اسی طرح زکوٰۃ کے ذریعے تزکیہ نفس، تزکیہ مال، حج کے ذریعے پوری کی پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کی جو اطاعت اور فرما برداری کی جو روش ہے وہ حج گویا اور پورے کے پورے معاملات کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اجتماعی سطح پر جامع انداز میں اس حج میں ساری عبادات جمع کر دی گئی. روزے کا مقصد تقوی کا حصول، اور تقوی ہوگا تو انسانی معاملات درست چلیں گے. تو بہرحال یہ ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کی اس عمارت کو مضبوط قائم رکھنے کے لیے اللہ پاک نے یہ ارکان عطا فرمایا. پھر ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام محض ارکان اسلام پر مبنی نہیں ہے، یہ تو پلرز آف اسلام ہے، یہ تو ذریعہ ہے اللہ پاک کو یاد رکھنے کا. اسلام اصل میں پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر محبت کے جذبے کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے. اس میں خاندانی زندگی بھی آئے گی، فیملی لائف، اس کی اہمیت کیا ہے اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے. پوری معاشرتی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ تم رب کسے مانتے ہو. لہذا اسلام کے معاشرتی احکامات، اسلام کے معاشرتی احکامات سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے اعتبار سے الحمدللہ اس پر کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، جس میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے درمیان جو حقوق اور فرائض کا تعین اللہ پاک نے رکھا ہے اس پر ہم نے الحمدللہ گفتگو کی. اس وقت جو ہمارے زیر بحث گفتگو ہے وہ ہے اسلام کا معاشی نظام، اکنامک سسٹم آف اسلام. اور اس حوالے سے بھی چند گزارشات کی جا چکی ہیں، اس کو ذرا ریپیٹ کر لیتے ہیں، جلدی سے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کی گفتگو کی جائے گی. یہ بات اپنے ذہن میں تازہ رکھنی چاہیے کہ یہ اسلام ہے، یہ ہمیں پوری زندگی میں زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق احکامات دے رہا ہے. اسی وجہ سے وہ دین ہے، سسٹم آف لائف ہے. لہذا دنیا میں پیسہ کمانے کے کون کون سے ذرائع حلال ہیں اور کون کون سے سورس آف انکم حرام ہے، ممنوع ہے، پروہیبٹڈ ہے، یہ پوری تفصیل اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی. اور یہاں یہ نقطہ واضح کیا گیا تھا کہ یہ حلال اور حرام کا فلسفہ کیا ہے، کیوں اللہ پاک نے یہ حرام اور حلال کی تمیز رکھی ہے. تو یہاں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ دنیا کی زندگی اگر امتحان کی جگہ ہے تو اس میں اللہ پاک نے تمام چیزوں کو حلال قرار دیا ہے. استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، انسانی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی آزمائش کے لیے کہ وہ اللہ کو رب مانتا ہے یا نہیں، حرام قرار دے دی گئی. اور اسی میں امتحان ہے کہ اب اللہ کو رب مانتے ہوئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام اسلام ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی سے اپنے آپ کو نافرمانی سے بچنے کا جذبہ، یہی تقویٰ. تو بہرحال اس حوالے سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا جانے والا تھا تو دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے اللہ پاک نے ان کو ایک آزمائشی باغ میں بھیجا، اور وہاں پر یہ امتحان لیا گیا کہ ساری چیزیں حلال تھیں سوائے ایک درخت کے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا فلا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکون من الظالمین، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور ایسے ہی ہوا کہ ان سے وہ خطا ہوئی، آزمائش ہوئی، ان کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ شیطان تمہیں بہکائے گا، اور شیطان نے بالآخر اس درخت سے متعلق ان سے وہ پھسلا دیا اور وہ درخت کا پھل استعمال کروا دیا. تو بہرحال اس دنیا میں جب امتحان کے لیے بھیجے گئے تو ایک آزمائشی امتحان ان کا پہلے سے ہو چکا تھا، اور اب دنیا کی زندگی میں اصل امتحان جاری ہے کہ اللہ پاک نے ساری چیزیں حلال قرار دی ہیں سوائے چند کے، اور وہ چند چیزیں بھی جو حرام قرار دی گئی ہیں وہ اس لیے کہ وہ انسان اور انسانیت کے لیے، نظام کے لیے وہ چیزیں نقصان دہ ہیں، تکلیف دہ ہیں. اگر اس کو استعمال کیا جائے گا تو پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا. اور ان حرام کردہ چیزوں میں سب سے بڑا حرام وہ ہے سود، جس کے بارے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی. ہم نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے تین رکوعوں پر مشتمل یہ بحث فرمائی، تفصیلی 30 سے 40 آیات ایسی ہیں جس نے اللہ پاک نے یہ جو اسلام کا معاشی نظام ہے اس میں خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ، صدقات و خیرات، معاشرے میں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے رفاہ عامہ کا تصور، ویلفیئر سسٹم، اس پر بہت تفصیلی گفتگو فرمائی اور ان لوگوں کو پسند کیا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی ضروریات زندگی کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کا جو پیسہ بندوں پر یا بندوں کی ضروریات پر خرچ ہوتا ہے اس کو رب کائنات اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، اور قیامت کے دن ان کو ادا کر اس کو جو ہے وہ کئی گنا بڑھا کر ادا کرے گا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہاں مختصر وقت میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی، لہذا یہ عرض کیا جاتا تھا کہ آپ گھر جا کر ضرور ان آیات کا مطالعہ کر لیجئے۔ آغاز ہوتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ کے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی راہ میں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو، کمثل حبت، جیسے کہ ایک دانہ ہو گندم کا، انبتت سبع سنابل، جب وہ گندم کا دانہ اگتا ہے اس میں سے پودا لگتا ہے تو اس میں سات بالیاں آ جاتی ہیں، فی کل سنبلت مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں سو دانے لگ جاتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک دانہ اس سے جو پودا ہوگا اس میں سات بالیاں اور ہر بالی میں سو دانے، تو گویا ایک دانے سے سات سو دانے پیدا ہو گئے۔ یہ مثال ہے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کی مثال یہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ سات سو گنا کا تو تمہیں ایک موٹیویشن دیا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک تو بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا، جتنا چاہے گا۔ اب یہ ترغیب کیوں دی گئی، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، سات سو گنا بڑھا کر کیوں دیا جائے گا، یہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بہرحال کمزور ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد، مال کی بڑی شدید محبت ہے، چاہتا ہے کہ میں جو مال لگاؤں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ کیا خیال ہے، ہم سب کی بھی ذہنیت ہے یا نہیں؟ جب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا اس سے ریوارڈ کیا ملے گا، تو یہ کمزوری ہے انسان کی، فطرت ہے، جو بھی کہ اس کو کہیں، رب کائنات نے اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے سات سو گنا کا تو وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے گا اللہ پاک جس کے لیے بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے ایک محترم ساتھی وہ فرماتے ہیں کہ پیسہ وہاں لگاؤ، یہ جو بینکس ہیں یہ تو سارے سود دے رہے ہیں، یہ وہ بینک ہے دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ، ایسا بینک جس میں ریوارڈ جو دے گا رب کائنات وہ بے تحاشا ہوگا، حساب کتاب میں نہیں آ سکتا، واللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے، تو وہ حساب کتاب کہاں ہوگا، وہ تو رب کائنات کا رحمت اور اس کی فضل ہوگی جو عطا فرمائے۔ بہرحال یقین ہوگا تو انسان اپنے پیسے کو، یہ اپنے پیسے پہ میں زور دے رہا ہوں کیونکہ اس کے برخلاف جو ذہنیت ہے سودی ذہنیت، وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے، جبکہ اسلام کیا بتا رہا ہے، بنیادی فرق کیا ہے اسلام میں اور دیگر نظامِ زندگی میں، خاص طور پر اگر کیپٹلزم سے یا سرمایہ دارانہ نظام سے اس کو کمپیئر کیا جائے تو نفسیاتی طور پر یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں۔ بندہ مومن کہتا ہے یہ پیسہ میرا نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرا نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے، اللہ کا دیا ہوا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اب اللہ نے مجھے دیا ہے بطور امانت، ای امانت چند روزہ، مالک ہر شے خدا است، جو کچھ میرے پاس ہے میرا نہیں ہے، مالک وہ ہے، میں تو امین ہوں، امانت دار ہوں کہ اس کو صحیح طور پر کماؤں اور صحیح طور پر خرچ کروں اس کے احکامات کے مطابق۔ اور ہم نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ قیامت کے دن پانچ سوالات جو ہر بندے سے ہونے والے ہیں، ان میں سے دو سوال پیسے سے متعلق ہیں کہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو بندہ مومن تو ڈرتا رہتا ہے کہ یہ پیسہ تو لائبلٹی ہے، اکاؤنٹس کی اصطلاح ہے لائبلٹی، کہ اس کے بارے میں تو جواب دہی کرنی ہوگی، کہاں سے کمانا ہے یہ بھی اس پر نگاہ رکھنی ہے، حرام طریقہ آمدنی جو ہے وہ استعمال نہ ہو، اور کہاں خرچ کرنا ہے عام طور پر حلال سے کما تو لیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے، لیکن خرچ کہاں کرنا ہے اس حوالے سے توجہ نہیں ہوتی، اس میں اسراف بھی ہو جاتا ہے، تبذیر بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات پیسے کا غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی جواب دہی کرنی ہے. تو بندہ مومن کی نفسیات سائیکولوجیکلی وہ ڈرتا رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیسے کا استعمال غلط ہو جائے، کیونکہ امانت ہے. اس کے برعکس سودی نظام زندگی کیا کہہ رہا ہے، اس کا فلسفہ یہی ہے پیسہ میرا ہے، اب میری مرضی ہے میں اس کو جیسے چاہے استعمال کروں، کسی فقیر کو دے دوں، کسی کو قرض دے کر اس سے سود لوں، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ایکسپلائٹ کروں، یہ میری مرضی. تو زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے ان دو معاشی نظاموں میں. ایک وہ ہے جو اللہ کو رب مان کر مالک مان رہا ہے، اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور اپنے کسی بھائی کی ضرورت پر اس کو مجبوراً، اس کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ سود دے. بلکہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ ترین استعمال کیا ہے اس اضافی پیسے کا، سرپلس ویلیو آپ کے پاس اگر ہے تو اعلیٰ ترین استعمال کیا ہوگا؟ اعلیٰ ترین استعمال یہ ہے کہ کسی نئی سوسائٹی میں جو بن رہی ہو وہاں پر کوئی پلاٹ بک کرا لیا جائے، اور 10 سال بعد 15 سال بعد تھوڑا سکون ہوگا کہ بھئی ہم نے اگر 1 کروڑ کا خریدا تھا تو وہ 5 کروڑ کا ہو جائے گا، تھوڑا سیف سائڈ رہ کر. یہی استعمال ہے نا. پیسہ جب ہوتا ہے تجوری میں، بینک میں، جیب میں، تو کیا عام طور پر سوچا جاتا ہے؟ سچ بتائیے گا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر، جب پیسہ آتا ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے پاس جو اضافی پیسہ دیا ہے رب نے، اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو اس نے دیا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اس اضافی پیسے کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، ڈرتے تھے. لہذا قرآن میں ان کا سوال نقل ہوا، یسالونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. بار بار قرآن کہتا ہے انفقو انفقو انفقو، کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، اس کی کوئی ڈائریکشن بتائیں. اس پر قرآن نے جو بہترین الفاظ استعمال کیے اخلاقی اعتبار سے، یسالونک ماذا ينفقون قل العف، پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، وہ تمہارا ہے ہی نہیں. یہ ہے اسلام کا اخلاقی نظام. اور ہم نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے تھوڑا چونکانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فرض، ارکان اسلام میں سے ایک ایسا فرض ادا ہی نہیں کیا ساری زندگی. تھوڑی دیر کے لیے انسان گھبرا جاتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرض ادا نہ کیا ہو. تو وہ زکات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی ادا نہیں کی. ظاہری بات ہے زکات کس پہ فرض ہوتی ہے؟ زکات تو صاحب نصاب پر فرض ہے، جس کے پاس اتنی دولت ہو، پورا سال گزرے پھر وہ 2.5% دے گا شرع کے ساتھ. یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک رات اپنے گھر میں پیسہ رکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے اخلاقی قانون یا اخلاقی اصول جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. اور اس کے لیے ایمان چاہیے کہ جو کچھ دیا گیا یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کا، اللہ کے دین کے لیے لگنا چاہیے. بہرحال قانونی اعتبار سے وہی ہے کہ زکات کا نصاب اگر ہمارے پاس ہو جو کم از کم 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہے، اور اس کے ایکویلنٹ پیسہ ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے، تو اس میں اس کا 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ زکات ہے جو ارکان اسلام میں سے اور پلر آف اسلام ہے. لیکن یہاں بھی ایک دلچسپ بات بتا دوں آپ کو کہ اس زکات کو بھی آج تاوان سمجھا جاتا ہے. اور حدیث میں آیا کہ جب زکات کو تاوان سمجھا جانے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب، بڑے بڑے عذاب کو منتظر رہو. اور اس کے لیے ہیلے مانے کیا سکھائے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں. بیوی کے پاس بے تحاشا سونا ہے، عام طور پر عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، لہذا جب اس پر 1 سال گزرنے لگا تو بیوی صاحبہ نے 1 سال گزرنے سے پہلے پہلے وہ پوری کی پوری ملکیت جو ہے وہ اپنے شوہر کے حوالے کر دی. یہ آپ کا ہے، میں بھی آپ کی، یہ بھی آپ کا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو ملکیت تھی بیوی کی جس پر زکات ادا کرنی تھی، اب اس کے پاس ہے ہی نہیں، ملکیت تو اس کی ہے ہی نہیں، لہذا زکات تو 1 سال گزرنا ہے نا، 1 سال تو گزرا ہی نہیں. اب وہ شوہر صاحب کا ہے. اب وہ شوہر صاحب پہ جب 1 سال گزرنے لگا انہوں نے بیوی کے تحفہ دے دیا، یہ تو آپ کا ہے، یہ آپ لے لیجیے، یہ آپ کے لیے. تو یہ ہیلے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو زیور کی مثال دی ہے. اکاؤنٹس بھی اسی طرح ٹرانسفر ہوتے ہیں، بینک اکاؤنٹ یا اور بھی دیگر جو چیزیں ہیں وہ اس پلاٹ پر یا اور دیگر جو جن جن پر زکات لگتی ہے، اگر وہ زکات فرض ہونے لگی تو کسی اور کے حوالے کر دیا گیا. بھائی کو دے دیا، بہن کو دے دیا تاکہ مجھ پہ زکات فرض نہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس وقت کیفیت ہے ہمارے ایمان کی. اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو اس میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کے جذبے سے، احسان مندی کے جذبے سے، یہ غریبوں کا حق جو اللہ پاک نے رکھا ہے اس نظام کو چلانے کے لیے، ہمیں جوش و جذبے سے، ایمان کے جذبے سے زکات ادا کرنی چاہیے. جب معاشرے میں امیر لوگ زکات ادا نہ کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آگے انشاءاللہ آگے مزید بات آئے گی کہ سودی نظام پنپتا، اور سودی نظام جہاں پنپے گا تو وہاں زہر ہی اگلے گا صرف، کوئی خیر نہیں اگ سکتا وہاں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن، سرا و علانیہ، ظاہری اعتبار سے بھی اور چھپ کر بھی، فلاحم اجرون ان ربیم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، مستقبل کے اعتبار سے کوئی اندیشے نہیں ہے اور ماضی کے اعتبار سے کوئی غم نہیں. اللہ پاک ہمیں اس مال کو صحیح طور پر کمانے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے برعکس ایک انتہا میں نے یہ بتائی آپ کے سامنے کہ جو پیسہ ہو اضافی جو آپ کی ضرورت میں نہیں ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ کے دین کو دے دو، اللہ کے کسی بندے کو دے دو جو ضرورت مند ہو. دوسری انتہا کیا ہے؟ اس پیسے کو سودی نظام میں انوالو کیا جائے، یا تو سود خوروں کو، حرام خوروں کو دے دیا جائے کہ وہ سود خود بھی کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں. یہ بدترین استعمال ہو گیا اس پیسے کا، اور آج مسلمان اس سودی نظام کا حصہ ہے. صحابہ کرام کے سامنے اگر یہ بات پیش کی جاتی تو حیران رہ جاتے، غالباً میں تو یہ کہتا ہوں تڑپ کے رہ جاتے کہ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کو اس نظام کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا، برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا، وہ اس نظام کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے اکاؤنٹس اکثر و بیشتر سودی ہیں اور بینک ہماری مجبوری بن چکا ہے، اس کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا. گویا اللہ پاک نے ایسی چیز حرام قرار دے دی معاذ اللہ جس کے بغیر معاشی نظام ہی نہیں چل سکتا. یہ گویا کتنا بڑا الزام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. بہرحال اس پر ڈبیٹ ہے کافی کہ یہ بینک ہے کیا، اس کا سسٹم کیا ہے، اسلامی نظام زندگی میں بینک کا کیا رول ہوگا، یہ بڑی دلچسپ بحث ہے. آج کے دور میں خاص طور پر یہ بینکس 100% سود کے اڈے ہیں، چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی، یہ ساری ڈرامے بازی ہے جو سود کو اصل میں پروموٹ کیا جا رہا. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے شراب پیش کرے اور لیول اس پر روح افزا لکھا ہوا ہو تو کیا آپ محض روح افزا پڑھ کے شراب استعمال کرنا شروع کر دیں گے؟ اتنی تو کامن سینس اللہ پاک نے ہمیں دی ہے کہ ہم دیکھیں گے اس بوتل میں کیا ہے. آج یہ سودی نظام زندگی اسلام کے نام پر بھی بیچا جا رہا، تو بہرحال بدترین استعمال اس پیسے کا سود اور سودی نظام میں اپنا پیسہ لگانا، یہ دو انتہائی ہو گئی جس کے بارے میں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے. سن لیجئے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخطبہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے یا نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر اس شخص کے مانند، اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے، جن نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، جیسے کسی پر آسیب آ چکا ہو. ذالک بانہم، بڑی اہم آیت کا حصہ ہے یہ، آج ہی کی پیداوار نہیں ہے جو الفاظ کہے جاتے ہیں. یہ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے، ایک ہی بات ہے. یہ اس زمانے میں بھی الفاظ استعمال کیے گئے، سودی ذہن بڑے ہلے بہانے بناتا ہے، لہذا اللہ پاک نے ان کے الفاظ نقل کیے. ذالک بانہم، یہ جو سود کھا رہے ہیں اور سود پر پنپ رہے ہیں اور بظاہر ترقی کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں قالوا انما البيع مثل الربا، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے، آپ تجارت کو حلال قرار دے رہے ہیں، سود کو حرام قرار دے رہے ہیں. لاجیکلی سمجھ میں نہیں آ رہا. تجارت یہ ہے کہ آپ 10 روپے کی کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں، اس کو 13, 14, 15 روپے کا بیچ رہے ہیں، تو 2, 3, 4 روپے پروفٹ لے رہے ہیں نا. ایسے ہی ہم کسی کو 10 روپے جو ہے وہ قرض دیتے ہیں، 13, 14, 15 روپے واپس لے لیتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اب دیکھیے فرق کیا ہے، اس پر تو علماء نے بہت تفصیلی گفتگو کی الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں حق ادا کر دیا فرق کا بھی، لیکن رب کائنات نے یہاں پر فرق بیان نہیں کیا کہ تجارت کیا ہے اور سود کیا ہے. دلیل جو دی ہے بڑی زوردار ہے.
دلیل ہے وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالی نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، بس یہ دلیل ہے کہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں، یا تو فیصلہ یہ کر لو، اللہ کو رب مانتے ہو مالک مانتے ہو، اس نے حلال قرار دیا ہے تجارت کو، برکت دی ہے اس میں، اللہ کے رسول کا پیشہ بھی وہی، بے شمار اس کے فائدے ہیں برکتیں، اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور کیسا حرام، پچھلی مرتبہ وہ حدیث مبارکہ بیان کرنے سے رہ گئی تھی، ذرا الفاظ بھی لڑکھڑا جاتے ہیں الفاظ بیان کرتے ہوئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث ہمارے مطالعے میں ضرور آئے تاکہ ہمیں اندازہ ہو یہ کتنا بڑا حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں، یہ معرف القرآن میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں ساری کی ساری احادیث جمع کر دی ہیں، گھر جا کر پڑھ لیجئے گا، آیت نمبر 275 کی تشریح میں معرف القرآن میں یہ ساری احادیث موجود ہیں، اسی سے ایک ریفرنس آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو بیان کرتے ہوئے بھی انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ کی احادیث میں یہ بات لکھی ہے کہ سود جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے 70 درجے ہیں، اور ایسروہا، اور اس سود کے گناہ کا ہلکا ترین گناہ یہ ہے، ہلکا ترین، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ الفاظ سن کے تو انسان لرز کے رہ جاتا ہے، یہ کیا حدیث میں یہ بات بیان ہوئی، اس کی شدت بتانے کے لیے 70واں درجہ ہے یہ، 70th، یہ درجہ 70واں درجہ، تو سوچئے ذرا پہلا دوسرا درجہ کہاں پہنچا ہوا ہوگا۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر گناہ، یہ سودی نظام سود ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں سود پہ گفتگو ہوتی ہے، سور کا لفظ اگر میں بولوں تو انسان تھوڑی دیر چونک جاتا ہے، یہ کیا بول دیا مولوی صاحب نے، سور تو بہت بڑا گناہ ہے، سور کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، اس کا گوشت اور یہ اور وہ، لیکن سود سے متعلق جو آیات اور احادیث بیان ہوئی ہیں اکثر و بیشتر نہ ہمارے علم میں ہے نہ بیان ہوتی ہیں، کیونکہ معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں ذرا تلخ بات، آج جو آج اکثر و بیشتر ہماری مساجد اور مدارس جس فنڈ پر چل رہے ہیں، اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ وہ فنڈز دینے والے اکثر و بیشتر اس سودی نظام کا حصہ ہیں، لہذا اگر مدارس اور مساجد سے سود کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو ان کے بڑے بڑے فنڈز ہیں وہ بند ہو جائیں گے، لہذا زحمت نہیں کی جاتی سود کے خلاف بولنا اور حرام خوری یا حرام کمائی کے خلاف بولنے کی، آ رہا ہے آنے دو جو آ رہا ہے، بکرا آ رہا ہے اور دیگر چیزیں آ رہی ہیں، کھاؤ خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے معاشرے میں ذرا غور کیجئے گا، جب حرام چیز کے خلاف نہیں بولا جا رہا اور ہم خود بھی وہ حرام چیز کھا رہے ہیں اور اس کا حصہ ہیں، لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف کوئی تقریر کی جائے، نتیجتاً پورا کا پورا سسٹم آلودہ ہے، اور اس آلودہ نظام کے خلاف جہاں سے آواز اٹھنی چاہیے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، یہ اس سودی نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں اکثر و بیشتر یہ مساجد اور یہ مدارس، الا ماشاء اللہ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جس جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سودی نظام سے بچے ہوئے ہیں، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ حدیث کے مطابق تو اس دور میں ڈائریکٹ سود سے بچنا یا انڈائریکٹلی بچنا ناممکنات میں سے ہے، حدیث میں اس کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا دخان کا، جیسے ایک بند کمرے میں ایک شخص سگریٹ پی رہا ہو تو سگریٹ پینے کی وجہ سے دھواں تو پورے کمرے میں جو ہے وہ پھیلے گا، تو اگر آپ سانس لیں گے تو دھواں تو لازمن آپ کے اندر انہیل کرے گا، آپ خود سگریٹ نہیں پی رہے لیکن پیسیولی وہ آپ کے جسم میں جا رہا ہے، اسی طرح آج کا پورا نظام یہ سود پر مبنی ہے، میں اور آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس حرام میں ملوث ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میری روزی 100% حلال کی ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حدیث کے مطابق ہم اس میں انوالو ہیں۔ اب سوال تو بڑا اہم ہے، اگر انوالو ہے تو ہمارے وجود کا حصہ ہے، تو گویا وجود ناپاک ہو گیا، تو یہ نمازیں یہ روزے یہ عمرے یہ حج یہ سب کیا ہوا، تو بڑا اہم سوال اٹھا رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجئے گا، یقیناً اگر نظام غلط ہے، سودی ہے، حرام خوری پہ مبنی ہے، تو یہ ہماری نمازیں ہمارے روزے ہمارے عمرے ہمارے حج کے آگے ایک بہت بڑا کوشچن مارک لگا ہوا ہے، اور ہم سب کو اپنے اپنے بارے میں جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا سورس آف انکم حلال ہے یا نہیں، خدا نہ خواستہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر ہم ملوث ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں فکر مند ہونا ہوگا. اس کے لیے آلٹرنیٹو کیا ہے, کیا کریں؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. دین اسلام جہاں پورا مکمل نظام زندگی دے رہا ہے, وہاں پر یہ بھی کانسیپٹ دیتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, قسم کھائی تھی, قسم توڑنی پڑ رہی ہے, تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. تو جس نظام کے تحت اس وقت میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, اس پر اتفاق کرنا ہوگا کہ یہ سودی ہے, یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے تحت ہے. پورا نظام ہے زندگی, پورا کا پورا معاشی نظام, اس میں سود انوالو ہے. لہذا ہم سب کو سب سے پہلے اللہ کی جناب میں توبہ کرنی ہوگی, اجتماعی توبہ. اور اس اجتماعی توبہ کا لائے عمل یہ ہے کہ ہمیں کفارہ ادا کرنا ہوگا, اور کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نظام کے خلاف دل میں بغاوت پیدا ہو, نفرت پیدا ہو. جب تک اس نظام سے نفرت پیدا نہیں ہوگی ہم اس کا حصہ رہیں گے. اور خوشی خوشی ملٹی نیشنل میں جاب کرتا ہوں, 2.5 لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں, ہونڈا ایکارڈ دی ہوئی ہے, تو پھر یہ سب کچھ دے کر کیا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ غلام بنایا ہوا ہے. ایک زمانے میں لوہے کی زنجیروں سے غلاموں کو باندھا جاتا تھا, آج اس سودی نظام کے ذریعے سونے کی زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. جس کو 2.5 لاکھ روپے مل رہے ہیں, گاڑی بنگلہ ملا ہوا ہے, چوں کر سکتا ہے اور کسی کے خلاف. 9 بجے سے 6 بجے تک ٹائمنگ ہے, لیکن 10 بجے تک بیٹھنا پڑتا ہے. کیا کروں, اکاؤنٹ دیکھنا ہوتا ہے. کیوں دیکھنا ہوتا ہے بھائی, کیوں بیٹھنا ہوتا ہے 6 بجے کے بعد؟ غلام ہو, مانو اس بات کو کہ ان ملٹی نیشنل نے غلام بنایا ہوا ہے. پوری دنیا کا جینیس مائنڈیڈ جو ہے اس کو اپنا غلام بنا کر انسینٹو دیے, امریکہ کیا, کینیڈا کیا, پاکستان. تو بہرحال یہ ذہین طبقہ جب غلام بن گیا, ان کی خدمت کر رہا ہے, تو کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو اس کفارے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس غلامی کی زنجیروں کو توڑ, باہر آؤ اس نظام سے, یا باہر آنے کی کوشش کرو, اور پھر اس نظام کے خلاف جدوجہد کرو, لوگوں کی ذہن سازی کرو اس کے خلاف کہ یہ نظام پورا کا پورا باغیانہ, کافرانہ, ظالمانہ ہے. اس سے اپنے آپ کو ڈائریکٹلی بچاؤ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو اور اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہو. اور پھر وہ لوگ کہ جو ڈائریکٹلی اس نظام, اس بدترین نظام سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو منظم کیا جائے, آرگنائز کیا جائے, اور یہ منظم جماعت پھر اس نظام کے خلاف کوڑا بن کر آئے اور اس باطلانہ اور ظالمانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کریں, تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وفادار بندوں میں شامل ہونے کی امید ہے. ورنہ قیامت کے دن رب کائنات ہمارے خلاف استغاثہ لا سکتا ہے کہ میرے خلاف بغاوت ہو رہی تھی, میں نے سود کو حرام قرار دیا تھا, اور تم نے اس نظام کے خلاف اس کے خلاف کیا کیا. یہ میرے اور آپ کے خلاف استغاثہ آ سکتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ سودی نظام کا حصہ بنے ہوئے تھے, تو پھر معاف کیجئے گا کہ اللہ پاک ہماری داڑھیوں سے, ہمارے ماتھے کے سجدوں سے, ہمارے عمرے اور حج سے دھوکہ کھانے والا نہیں. اللہ پاک ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے, پورا نظام جانتا ہے. تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کیجئے, اللہ پاک سب سے پہلے تو ہمیں اس ظالمانہ نظام کے خلاف بغض اور عداوت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ یہودیوں کا لگایا ہوا پودا ہے جو آج پوری طرح سے برگ و بار لا چکا ہے, اور پوری دنیا کی اکانومی, فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے, آج پوری دنیا کی اکانومی ان یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. اور یہودی اس سونی نظام کے ذریعے پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے, سٹاک ایکسچینج ان کے کنٹرول میں ہے, دنیا بھر کا بینک ان کے کنٹرول میں ہے. تو کیا آپ کر سکتے ہیں ان کے خلاف؟ لہذا اس کے خلاف اٹھنا ہوگا, لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہوگی. اس کے لیے سب سے پہلے اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ کلام چل رہا ہے اسلام کا معاشی نظام. آج سود کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں. انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو اس کے آلٹرنیٹو جو اللہ پاک نے دیے ہیں, خاص طور پر زکات کا نظام جو دیا ہے, اس کی برکات کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.